الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم سارے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آج کی شب انتہائی اہم شب ہے اور آج ہم سب یہاں ذکر معراج شریف سننے اور سنانے کے لیے جمع ہوئے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے توفیق آج کی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور اس محفل کو نجات اخروی کا باعث بنائے. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بے شمار انگنت لاتعداد موضوعات، خصائص، خوبیاں اور کمالات عطا فرمائے. تمام خوبیوں میں، تمام کمالات میں، تمام خصائص میں، تمام موضوعات میں سب سے بڑا موضوع اگر کوئی ہے تو وہ معراج شریف ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر مبارکہ کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا. معراج شریف بہت ہی اہم اور بہت ہی نازک موضوع ہے، بہت ہی اہم موضوع ہے. ہر بحث میں 100 بحثیں ہیں، پھر بحث کھولو تو اس میں 1000 بحثیں ہیں. اتنا نازک ہے کہ بعض مرتبہ بولنے والے اور کہنے والے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. ذہن رکھے، میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، بہت ساری باتیں الحمدللہ میرے دل دماغ میں ہیں اور بہت ساری باتیں میں نے لکھی بھی ہیں، اور جمعۃ المبارکہ کی نشست میں کہا بھی تھا کہ میں انشاءاللہ تعالی اور نئی باتیں آپ کی خدمت میں عرض بھی کروں گا. سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ معراج شریف معجزہ ہے. معجزہ اور کرامت کہتے ہی اس کو ہے کہ جو عقل کو حیران کر دے. عموماً ہم لوگ یا عام لوگ، ہم سنیوں کے علاوہ، ہر چیز کو عقل کے پیمانے پر سمجھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، ہر چیز کو وہ عقل کے پیمانے پر پرکھتے ہیں. معجزہ کبھی بھی عقلوں سے سمجھ میں نہیں آئے گا، کرامت بھی کبھی بھی عقلوں کے ذریعے سے سمجھ نہیں آئے گی. آپ کہیں کہ شاہ صاحب پھر معجزہ اور کرامت سمجھ کیسے آئے گی؟ تو معجزہ سمجھ میں آئے گا دلوں میں موجود عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اور کرامت سمجھ میں آئے گی دلوں میں موجود عشق اولیاء کرام کی وجہ سے. یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ ہم سنیوں کو موضوعات بھی سمجھ میں آتے ہیں اور کرامتیں بھی سمجھ میں آتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے قلوب میں عشق مصطفیٰ بھی ہے اور الحمدللہ عشق اولیاء بھی ہے، اس لیے ہمیں یہ ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. تو موضوع اور کرامت کو کبھی بھی عقلوں کے ذریعے سے سمجھ نہیں سکتے. لیکن اگر کوئی ایسے طالب علم ہے تو میرے پاس آج بہت کچھ ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن ابتدا یہ گفتگو ہے جو سب کے ذہن میں رہنی چاہیے. ابو حیان اندلسی نے کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب معراج شریف پر تشریف لے گئے اور جب حضور کریم علیہ السلام واپس تشریف لائے، حضور نے اعلان فرمایا کہ میں گیا اور آیا، تو کافروں نے حضور کی تکذیب کی یعنی انکار کیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر یہ آیت مقدسہ کو نازل فرمایا، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اب یہ بات ذہن میں رکھیں، جتنے طالب علم ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصا تک جو یہ حضور کا سفر ہے، اس کو اسرا کہتے ہیں. اور یہ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید و قرآن حمید سے یہ سفر ثابت ہے. اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اس کا انکار قرآن کا انکار ہے. واضح طور پہ فرما رہا ہے رب کائنات، اور قرآن اس کو بیان فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات اقدس کہ جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصا تک. تو کوئی مسلمان اگر اس کا انکار کرے گا دار اسلام سے وہ خارج ہو جائے گا. اچھا، مسجد اقصا سے آسمانوں تک جو حضور کا سفر ہے یہ مشہور حدیثوں سے ثابت ہے. اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو وہ فاسق و فاجر کہلائے گا. یعنی اگر اسلامی گورنمنٹ ہوگی تو اس شخص کی گواہی معتبر نہیں ہوگی، نہیں مانی جائے گی، کیونکہ وہ فاسق اور فاجر کہلائے گا. اب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج شریف یہ کتنے حصوں پر منقسم ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج شریف کے کتنے حصے ہیں؟ عموماً ہم سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام کی معراج شریف کے دو حصے ہیں، ایک تو مسجد حرام سے مسجد اقصا اور دوسرا مسجد اقصا سے لامکان. یہ دو حصے ہیں. اہل علم فرماتے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصا تک جو حضور کا سفر ہے اس کو اسرا کہتے ہیں، اور مسجد اقصا سے لامکان تک جو حضور کا سفر ہے اس کو معراج کہتے ہیں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی نے اپنی نشستوں میں فرمایا کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج شریف کے تین حصے ہیں، ایک مسجد حرام سے مسجد اقصا اس کو اسرا کہتے ہیں، مسجد اقصا سے آسمانوں تک جو حضور کا سفر ہے آپ فرماتے تھے کہ اس کو معراج کہتے ہیں، اور آسمانوں سے مقام قاب قوسین تک جو حضور کا سفر ہے اس کو اعراج کہتے ہیں. اچھا، یہ جتنے سفر ہیں، بات ذہن میں آ رہی ہے تو میں عرض کرتا جاؤں اس کے ساتھ ساتھ، یہ جتنے سفر ہیں اس میں حضور کے لیے مختلف سواریاں ہیں. ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ پانچ سواریاں حضور نے استعمال فرمائی ہیں. مسجد حرام سے مسجد اقصا تک تو حضور کریم علیہ السلام براق پہ تشریف لے گئے، اور مسجد اقصا سے اس کے بعد حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نور کی سیڑھیاں لگائی گئی، اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان سیڑھیوں سے تشریف لے گئے. اس کے بعد حضور کریم علیہ السلام کے لیے رف رف لایا گیا، ایک سبز رنگ کا بچھونا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ تشریف لے کے پھر آگے حضور کا سفر شروع ہوا. بعض نے کہا، لکھنے والوں نے لکھا، وہ باتیں میں بتا رہا ہوں، کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر ایسا بھی تھا کہ فرشتوں نے حضور کریم علیہ السلام کو کندھوں پر اٹھایا ہوا، اور حضور کریم علیہ السلام کا یہ بھی سفر ہے. تو جو اہل علم نے لکھا وہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے لے کے آؤں. اب بعض اہل علم کہتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام کی معراج شریف کے چار حصے ہیں، ایک تو آپ مسجد حرام سے مسجد اقصا گئے، پھر مسجد اقصا سے حضور کریم علیہ السلام سدرہ تک پہنچے، پھر سدرہ سے حضور کریم علیہ السلام عرش تک پہنچے، اور پھر حضور کریم علیہ السلام عرش سے لامکان تک پہنچے. تو یہ چار معراج ایک ہی وقت میں حضور کریم علیہ السلام کو کرائی گئی، اور چار معراج کرائی گئی. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے. اب حضور کریم علیہ السلام کو یہ جو پہلی معراج ہوئی مسجد حرام سے مسجد اقصا تک، یہ کیوں کرائی گئی؟ تو ہم سب کو بتانا مقصود ہے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتانا مقصود ہے کہ حضور کریم علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصا پہنچے، یہاں تمام انبیاء کرام نے حضور کے پیچھے نماز ادا فرمائی. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ میرا محبوب امام الانبیاء ہے، سردار الانبیاء ہے، قائد انبیاء ہے. یہی وجہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مصلی امامت پہ جلوہ گر تھے، اور سارے انبیاء کرام حضور کریم علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا فرما رہے تھے کہ نماز اقصا میں تھا یہی سر. میرے آلہ حضرت فرماتے ہیں سر کا مطلب ہے راز، نماز اقصا میں تھا یہی سر. آیا ہو مانا اول و آخر، اول و آخر کے معنی آیا ہو جائیں، پتہ چل جائیں کہ حضور اول بھی ہے حضور آخر بھی ہے. یہاں پر ذہن میں رکھ لو یہ بات کہ جو اول ہوتا ہے وہی آخر ہوتا ہے. اس کو دو طریقے سے میں نے دو باتیں پیش کی تھی جمعۃ المبارکہ کے دن. آپ جیومیٹری کے حساب سے اس کو اگر دیکھیں جو میتھمیٹکس پڑھتے ہیں، اگر آپ ایک سرکل کھینچنا چاہیں گول دائرہ کھینچنا چاہیں تو آپ پہلے پین کی نب کاغذ پہ رکھیں گے، ایک نقطہ لگائیں گے اور گول دائرہ آپ کھینچنے کی کوشش کریں گے. آپ نقطے سے رائٹ طرف گئے، آپ نے گھمایا پین کو، پھر آپ نقطے پر لے کر کے آ گئے تو پتا چلا کہ جو اول ہوتا ہے وہی آخر ہوتا ہے. اسی طرح میں نے سمجھایا تھا کہ مینگو کا سیزن ہے، آم کا سیزن شروع ہو چکا ہے. اگر آم کا درخت اگانا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ بڑی سادی سادی بات ہے، ہم گٹلی لیتے ہیں، گڑا کھودتے ہیں، زمین میں دبا دیتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، پھر اللہ کے حکم سے پودا نکلتا ہے، بڑا ہوتا ہے، درخت کی صورت اختیار کر جاتا ہے، پھر اس پر پتے لگتے ہیں، شاخیں نکلتی ہیں، پتے لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں، پھر اس پر کیری لگتی ہے، پھر وہ بڑی ہوتی ہے، پھر آم کی شکل اختیار کر جاتی ہے. آم پک گیا، ہم اس کو توڑتے ہیں، گودا ہم نے کھا لیا، چھلکا ہم نے پھینک دیا، بتاؤ اب ہمارے ہاتھ میں بچا کیا؟ گٹھلی بچی. تو پتہ یہ چلا کہ جو اول ہوتا ہے وہی آخر ہوتا ہے. تو نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہوں مانا اول و آخر، دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت پہلے کر گئے تھے. اللہ اکبر. تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے یہاں پر یہ بڑا کمال اعلی حضرت علیہ رحمہ کا شعر ہے. تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی تشریف لے گئے، بتانا یہ مقصود ہے کہ حضور امام الانبیاء ہیں، سردار الانبیاء ہیں، قائد انبیاء ہیں. صرف حضور کریم علیہ السلام صحابہ کرام کے امام نہیں ہیں، حضور کریم علیہ السلام انبیاء کے بھی امام ہیں، حضور کریم علیہ السلام مرسلین کے بھی امام ہیں. اچھا، اب حضور کریم علیہ السلام کو جو دوسری معراج ہوئی کہ جس میں حضور کریم علیہ السلام سدرا تک تشریف لے گئے، یہ کیوں کرائی گئی؟ تو اہل علم فرماتے ہیں کہ سدرا یہ فرشتوں کی حد ہے، اسٹاپ ہے فرشتوں کا، یوں سمجھیں آپ، کیونکہ عام ذہن رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو سمجھاؤں گا میں کئی طریقے سے. تو اب اس سے اوپر کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا، اس سے اوپر کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا، یہ ان کی حد ہے. اب حضور کریم علیہ السلام یہاں تشریف لے کے گئے تو بتانا یہ مقصود ہے کہ حضور جس طرح صحابہ کرام کے امام ہیں، حضور جس طرح انبیاء کرام کے امام ہیں، اسی طرح حضور فرشتوں کے بھی امام ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تک پہنچے. اچھا، اب حضور کریم علیہ السلام کی تیسری معراج شروع ہوتی ہے کہ جس میں سفر شروع ہوتا ہے کہ جس میں حضور عرش پہ تشریف لے گئے، تو بتانا یہ مقصود تھا کہ اے محبوب پیارے، یہ عرش بھی تیرے لیے ہے اور یہ کرسی بھی تیرے لیے لگائی گئی ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض بے وقوفوں نے لکھا کہ عرش پہ جو کرسی ہے نا، معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کرسی پر بیٹھتا ہے اور اللہ کے بیٹھنے سے کرسی سے چرچر کی آواز آتی ہے. جیسے اگر ہم لکڑی کی کرسی پر بیٹھیں تو کس طرح اس سے آواز آتی ہے؟ معاذ اللہ ایسی آواز آتی ہے. تو یاد رکھو نوجوانوں، اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیہ سے پاک ہے، مادہ مادیہ سے پاک ہے، زمانہ زمانیہ سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ اشارہ کر دیتے ہیں اوپر کی طرف، بعض لوگ تقریر کے دوران اشارہ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ معاذ اللہ یوں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اوپر والا اللہ تعالیٰ کو کہہ دیتے ہیں. تو ان سارے کلمات سے علماء کرام نے اور اعلی حضرت علیہ رحمہ نے، حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نے ہم لوگوں کو منع فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیہ سے پاک ہے، مادہ مادیہ سے پاک ہے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، جیسے ہم عموم زبان میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کیسے ہر جگہ ہے؟ علم و قدرت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. یاد رکھنا، اگر کوئی کہے کہ اللہ ہر جگہ ہے تو پھر اس پر ایک گفتگو شروع ہوگی جو میں یہاں پہ کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ بعض لوگوں کے اندر الجھاؤ پیدا ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ علم و قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. ہمارے دل میں جو خیال پیدا ہونے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ الفاظ اوپر والا اور اللہ اوپر ہے، یہ ہم استعمال نہیں کریں گے، یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے. اسی طرح حاضر و ناظر کا لفظ بھی ہم اللہ کے لیے استعمال نہیں کریں گے بلکہ شاہد اور موجود کا لفظ ہم اللہ کے لیے استعمال کریں گے. حاضر و ناظر کا لفظ ہم حضور علیہ السلام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اللہ کی ذات کے لیے حاضر و ناظر کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے. حاضر کا موجود ہوتا ہے الموجود فی المکان، جو مکان میں موجود ہو، اور ناظر کا مطلب ہے کہ جو اپنی آنکھ کی پتلی سے دیکھتا ہو. تو اللہ تعالیٰ مکان مکانیہ سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ان آنکھوں سے پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے ان چیزوں کا استعمال ہم نہیں کریں گے. تو خدا کے لیے اپنے ایمان کو بھی بچانے کی کوشش کیجئے گا. آگے بڑھتے ہیں ہم. چوتھی معراج جو حضور کریم علیہ السلام کو کرائی گئی، کہ جس میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام لا مکہ تشریف لے گئے، حضور علیہ السلام لا مکہ تشریف لے گئے، تو چوتھی معراج جو رب نے کرائی تو بتانا یہ مقصود ہے کہ دیکھ لو کہ میں نے اپنے محبوب کو کتنی قوت اور کتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ جو کچھ میرے محبوب نے دیکھا وہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. اور حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو دو بار دیکھا، میں نے اپنے رب کو دو بار دیکھا، اور حضور نے ایسے رب کو دیکھا کہ حضور کی مبارک پلکیں نہیں جھپکی، حضور نے ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا. تو یہ چار معراج حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کرائی گئی اس کی وجوہات میں نے مختصر آپ کے سامنے رکھی. اچھا اب ایک اور سوال ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج شریف کہاں سے ہوئی؟ یہ بہت اہم سوال ہے، کوئی پوچھ سکتا ہے آپ سے کہ حضور کو معراج شریف کہاں سے ہوئی. تو اب چار روایتیں ہیں، میں چاروں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی روایت بخاری کی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھا اور مجھے معراج ہوئی. دوسری روایت میں حضور فرما رہے ہیں میں حطیم میں تھا، جبریل آئے اور مجھے معراج ہوئی. تیسری حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ میں ام ہانی کے گھر تھا، جبریل آئے اور مجھے معراج ہوئی. چوتھی حدیث میں حضور فرما رہے ہیں کہ میں شعیب ابی طالب میں تھا، جبریل آئے اور مجھے معراج ہوئی. یہ چار روایتیں ہیں، ذرا دھیان دیں. سرکار فرما رہے میں اپنے گھر میں تھا، سرکار فرما رہے ام ہانی کے گھر تھا، سرکار فرما رہے شعیب ابی طالب میں تھا، سرکار فرما رہے کہ میں حطیم کے پاس تھا. اب جس وقت یہ چار روایتیں آپ کے سامنے ہو تو کوئی الجھانے والا آپ کو الجھا دے گا کہ حضور کو معراج کہاں سے ہوئی، بتاؤ یہ چار روایتیں ہیں. تو یاد رکھو کہ اگر آٹا لینا ہو تو چکی والے کے پاس جانا پڑے گا، دودھ لینا ہو تو دودھ والے کے پاس جانا ہوگا. اسی طرح اگر علم کے نقطے سیکھنا ہو، شرعی مسائل معلوم کرنے ہو تو ہمیں علماء کے پاس جانا ہوگا. ہم سب کی آج خرابی یہ ہو گئی کہ ہم سب علماء سے دور ہو گئے، اور آج حالت یہ ہے کہ دینی مسائل اگر ہم پوچھتے بھی ہیں تو پان بیچنے والوں سے، گنے کا شربت بیچنے والوں سے، اخبار بیچنے والوں سے، حجام بال کاٹ رہے ہم اس سے دین کے مسائل پوچھ رہے ہیں کہ صاحب یہ بتائیے کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اب کیا ہوگا؟ وہ کہتا ہے 20 مرغیاں صدقہ کر دو، بیوی واپس نکاح میں آ جائے. 10 فقیروں کو کھانا کھلا دو، بیوی واپس نکاح میں آ جائے گی. میں آپ کو بتاؤں، یہ تو اللہ کا احسان ہے، خدا کی قسم ہمارے کراچی پر، پاکستان پر، کہ علماء کرام موجود ہیں، لیکن جہاں پر نہیں ہیں اگر آپ وہاں پہ جائیں تو ایسے ہی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا، اور وہاں پر لوگوں کی زندگیاں زنا کرتے ہوئے گزر جاتی اور انہیں پتہ ہی نہیں کہ شرعی مسئلہ ہے کیا، یہ مسائل ہے کیا. تو اب حضور فرما رہے ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھا، حضور فرما رہے ہیں کہ ام ہانی کے گھر تھا، حضور فرماتے ہیں کہ شعیب ابی طالب میں تھا، حضور فرماتے ہیں کہ میں حطیم کے پاس تھا. کون سی بات درست ہے؟ علامہ ابن حجر مکی شافعی ہیں رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ ان کے مزار شریف پر رحمت رضوان کی بارش نازل فرمائے. علامہ ابن حجر مکی نے اس مسئلے کو حل کیا، فرماتے چاروں باتیں درست ہیں، کوئی اس میں الجھاؤ نہیں ہے، بس سمجھنا ہے، ہمیں تھوڑا دماغ لڑانا ہے. فرماتے وہ دیکھو بات یہ ہے کہ حضور کریم علیہ السلام ام ہانی کے گھر تھے، یہ گھر شعیب ابی طالب کی ملکیت میں تھا، حضور یہاں پر لیٹے ہوئے تھے تو یہاں پر آرام فرما کے باوجہ سکونت کے حضور نے اسے اپنا گھر فرما دیا۔ یہاں سے حضور کو حکیم کے پاس لایا گیا، ابھی نیند کا اثر باقی تھا۔ حضور علیہ السلام یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے اور یہیں سے اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو معراج کرائی۔ تو جو جھول ہمیں دکھائی دے رہا تھا، جو اعتراض بظاہر لگ رہا تھا، تو وہ اعتراض کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کو معراج شریف کب ہوئی، کس مہینے میں ہوئی، کس سال ہوئی، کس دن ہوئی، یہ ساری باتوں میں اختلاف ہے، میں مختصراً پیش کرتا ہوں۔ بعض نے کہا کہ حضور کو معراج شریف ہجرت سے ایک سال پہلے ہوئی، بعض نے کہا کہ دو سال پہلے، بعض نے کہا کہ تین سال پہلے، بعض نے کہا کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا، بعض نے کہا کہ ربیع الاخر کا مہینہ تھا، بعض نے کہا کہ رمضان شریف کا مہینہ تھا، بعض نے کہا کہ رجب المرجب شریف کا مہینہ تھا، بعض نے کہا کہ 17 ربیع الاول تھی، بعض نے کہا کہ 27 ربیع الاخر تھی، بعض نے کہا کہ 27 ماہ رمضان تھی، اور بعض نے کہا کہ 27 رجب المرجب تھی۔ اب کون سا قول معتبر ہے؟ تو حضرت شاہ عبد الاقموتی دہلوی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے، عرب کے لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ حضور علیہ السلام کو معراج شریف 27 رجب المرجب شریف کو ہوئی، یہ بات عرب کے سارے لوگوں کے اندر مشہور ہے۔ اچھا، حضور کریم علیہ السلام کو معراج شریف کب ہوئی، وہ دن کون سا تھا کہ حضور کو معراج ہوئی؟ میں دو چیزیں آپ کو بتاتا ہوں آپ کی نالج میں اضافے کے لیے۔ پیر کا جو دن ہے، اس دن کے ساتھ حضور کی خاص نسبت ہے، یعنی گویا کہہ لو کہ پیر کا دن بھی آمنہ کے لال سے محبت کرتا ہے۔ جیسے میں آپ کو سمجھاؤں، پیر کے دن حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، پیر کے دن حضور کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، پیر کے دن حضور علیہ السلام نے مکہ شریف سے ہجرت کی، پیر کے دن حضور علیہ السلام مدینہ شریف میں داخل ہوئے۔ تو لگتا یہی ہے کہ پیر ہی جو حضور کریم علیہ السلام کو معراج شریف کرائی گئی۔ اچھا، حضور کریم علیہ السلام کے ساتھ ایک اور چیز جو بہت اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، نبوت کے درمیانے سال حضور کو معراج ہوئی۔ درمیانی سال کون سا ہے؟ 11 سال اور 5 مہینے کے بعد حضور کو معراج ہوئی۔ سال کا درمیانی مہینہ کون سا آتا ہے اسلامی سال کا؟ رجب۔ رجب شریف میں حضور کو معراج ہوئی، رات کے درمیانی وقت حضور کو معراج ہوئی۔ بعض نے لکھا کہ رات کے 1 بجے حضور کو معراج کرائی گئی۔ اچھا، کمال یہ ہے کہ معراج شریف کی جو آیت ہے جو میں نے بھی تلاوت کی، سارے علماء تلاوت کرتے ہیں، یہ آیت بھی ہے تو 15ویں پارے میں موجود ہے، جو قرآن کا درمیانی پارہ ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اور ہفتے کا جو درمیانی دن ہے، آپ دماغ لڑا لیں کہ ہفتے کا درمیانی دن پیر بنتا ہے، تو حضور کریم علیہ السلام کو پیر کے دن اللہ تبارک و تعالی نے معراج کرائی۔ اب میں نے آپ سے کہا کہ معراج شریف بہت مشکل موضوع ہے اور بڑی اہمیت کا حامل ہے، بہت سارے اعتراضات اس پر ہیں، میں ان سارے اعتراضات کی طرف آتا ہوں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جو کچھ صوفی کرام نے لکھا ہے میں تسلی بخش باتیں صوفی کرام کی زبان سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یاد رکھو کہ صوفیہ کی باتیں فوراً دلوں پر اثر کرتی ہیں۔ سب سے پہلے اس سوال کو اٹھایا اور جواب دیا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ الذی بارکنا حوله، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں انہیں اپنی نشانیاں، انہ ہوا سمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اچھا، پہلی آیت مقدسہ کا پہلا لفظ بہت اہم ہے۔ پہلا لفظ ہے سبحان، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. اب اس کو سمجھیے گا. دیکھو عربی گرامر کی رو سے لفظ سبحان تعجب کے مقام پر استعمال ہوتا ہے. عرب لوگ کوئی بھی عجیب و غریب چیز دیکھتے ہیں تو لفظ سبحان استعمال کرتے ہیں. ہماری اردو میں بھی لفظ سبحان تعجب کے مقام پر استعمال ہوتا ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں, آپ خود بولیں گے, دو بچے جڑوا ہم دیکھتے ہیں, حیران ہوتے ہیں, اس کی بھی ایسی آنکھیں, اس کی بھی ویسی آنکھیں, اس کے بھی بال ایسے, اس کے بھی بال, اس کی بھی ناک, اس کی بھی ناک. بتاؤ ہم سارے لوگ اگر جڑوا بچوں کو دیکھتے ہیں تو ہم سارے لوگوں کی زبان سے بے اختیار کیا نکلتا ہے؟ سبحان اللہ نکلتا ہے. عرب لوگ بھی لفظ سبحان تعجب کے مقام پر استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں سب دھوپ ہے, اچانک بارش شروع ہو گئی, بتاؤ ہم سب کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ اچھا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہاں تو بارش ہو رہی ہو لیکن بنس روڈ پہ بارش نہیں ہو رہی, کیماری پہ بارش نہیں ہو رہی, بادرہ باد پہ بارش نہیں ہو رہی, یہاں بارش ہو رہی ہے. بتاؤ جب ہم سنتے ہیں تو ہم سب کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ سبحان اللہ, اللہ اکبر. لفظ زبان تعجب کے مقام پر استعمال ہوتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہاں پر لفظ زبان کو استعمال کیوں کیا گیا؟ وجہ یہ ہے کہ واقعہ معراج بھی حیران کن ہے, عقلوں کو حیران کر دینے والا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ میں محبوب کو بلاؤں گا, میرا محبوب واپس جائے گا, میرا محبوب اعلان معراج فرمائے گا, لوگ اعتراضات کریں گے, ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن ہے, بعد میں فلسفی پیدا ہوں گے جو کہیں گے کہ جسم ثقیل ہوتا ہے, بھاری ہوتا ہے, بھاری جسم کا اوپر جانا محال ہے. بہت سارے لوگ آ جائیں گے, نیچری آ جائیں گے, بہن پرست لوگ آ جائیں گے, کہیں گے نہیں راستے میں کرہ ناری آتا ہے, اس سے کیسے گزرے ہوں گے, خلا ہوتی ہے, اس میں تو ہوا نہیں ہوتی, اس میں سے کیسے گزرے ہوں گے, آسمان کو توڑا نہیں جا سکتا, آسمان کو چیرا نہیں جا سکتا, آسمان میں سوراخ نہیں کیا جا سکتا, کیسے گئے ہوں گے, کیسے آئے ہوں گے. اعتراض صرف پیارے مصطفیٰ تک نہیں رہے گا بلکہ اعتراض رب کی قوت تک پہنچے گا, رب کی طاقت تک پہنچے گا. رب نے فرمایا سبحان, میری ذات پاک ہے ہر کمزوری سے, میری ذات پاک ہے ہر عیب سے. تم سب خود کہتے ہو ان اللہ لا کل شیء قدیر, اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ محبوب خود گئے, قرآن نے کہا کہ رب لے گیا. رب فرماتا ہے جب میں نے محبوب کو معراج کرائی ہے تو تم اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہو؟ تو لفظ سبحان فرما کر رب کائنات نے ایسی ساری زبانوں کو جو معراج مصطفیٰ پہ اعتراضات کرتے ہیں ان کی ساری زبانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بند فرما دیا. قرآن مجید و فرقان حمید نے بند فرما دیا کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے, اس نے محبوب کو معراج کرائی ہے تو تم اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہو؟ ایک بات اب آؤ ذرا صوفیہ کی دنیا میں چلتے ہیں. تھوڑی باتیں میں عرض کروں جو آپ کے دل و دماغ میں رہے. صوفیہ فرماتے ہیں, اب اس کو سمجھنا خدا کے لیے, میں تھوڑی دیر تھوڑا وقت آپ کا لوں گا, زیادہ نہیں لوں گا. صوفیہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی روح جسم کی کثافت میں, کثافت کہتے ہیں, میں نے لغت دیکھی, غلاظت گندگی, جن لوگوں کی روح جسم کی کثافت میں دب کر جسم کی طرح مٹی ہو گئی ہے, وہ لوگ خود پر ان حضرات کو قیاس کرتے ہیں کہ جن کی روح نے جسم کو بھی اپنے جیسا لطیف بنا لیا ہے, ان لوگوں پر اعتراض قیاس کرتے ہیں کہ جن کی روح نے جسم کو بھی اپنا سا لطیف بنا لیا ہے. صوفیہ فرماتے ہیں ان اعتراض کرنے والوں نے, ان شبہ کرنے والوں نے لگتا یہ ہے کہ روح کی طاقت کو سمجھا ہی نہیں ہے, روح کی قوت کو سمجھا ہی نہیں ہے, بہت اہم موضوع اور بہت اہم بات. ہمارے وجود کے اندر جو روح ہے نا, اس کی طاقت کتنی ہے, اس کی اہمیت کتنی ہے. صوفیہ فرماتے ہیں اعتراضات کرنے والوں نے سمجھا ہی نہیں کہ روح کی طاقت کیا ہے, روح کی قوت کیا ہے. اب بتاتے ہیں, فرماتے ہیں مٹی کی قوت سے پانی کی قوت زیادہ ہے, مٹی کی قوت سے پانی کی قوت زیادہ ہے, پانی کی قوت سے, پانی کی طاقت سے ہوا کی طاقت زیادہ ہے. آپ سمجھیں گے کہ صاحب پانی کی طاقت زیادہ ہے لیکن ہوا کی طاقت بہت زیادہ ہے. جو عذابات آئے پچھلی امتوں پر, ہوا نے تو سب ختم کر دیا, سب کا سب جو ہے وہ الٹ پلٹ کر دیا ہوا نے. جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جانے لگا, ہوا کا فرشتہ آیا, عرض کرنے لگا ابراہیم اگر آپ کہیں ایسی ہوا چلاؤں کہ اس آگ کو انہی کے اوپر الٹ دوں, ایسی ہوا چلاؤں, تو ہوا کی طاقت اور ہوا کی قوت بہت زیادہ ہے. تو مٹی کی طاقت سے پانی کی طاقت زیادہ, پانی کی طاقت سے ہوا کی طاقت زیادہ, اور ہوا کی طاقت سے آگ کی طاقت زیادہ ہے. یہ بات ذہن رکھنا, ہوا کی طاقت سے آگ کی طاقت زیادہ ہے. اور ہم جو آگ اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ سب سے تیز آگ کون سی ہے, تو اگر دماغ لڑائیں تو ویلڈنگ کی آگ ذہن میں آتی ہے کہ ویلڈنگ کی آگ جو ہے یہ سب سے تیز ہے. تو صوفیہ فرماتے ہوا کی قوت سے آگ کی قوت یہ بہت زیادہ ہے. فرماتے ہیں جنات, آپ سب جانتے ہیں کہ یہ آگ سے بنائے گئے. فرماتے جنات میں ناری افزا زیادہ ہے, اس لیے جنات سے زیادہ قوی افعال سرزد ہوتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے کام لیا اور جنات نے جیسا حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا جنات نے وہ کام کیا. جنات کی طاقت بہت زیادہ, حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ذکر ہو گیا ملکہ بلقیس کے تخت کا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا, آپ قرآن کا مطالعہ کریں, حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ تخت جو ملکہ بلقیس کا ہے, جو ملک سبا میں ہے, اس تخت کو میرے پاس جنبی کون لے کر کے آئے گا؟ ایک جن محفل میں کھڑا ہوا, عرض کی حضور میں لے کر کے آؤں گا, حضور میں لاؤں گا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کب تک لے آؤ گے؟ کہا آپ کی محفل ختم نہیں ہوگی میں اس سے پہلے بلقیس کے تخت کو آپ کی خدمت میں لا کے پیش کر دوں گا. اب دیکھو یہ جن نہیں پوچھ رہا کہ یہ ملک سبا ہے کہاں, بلقیس کا تخت کہاں پہ رکھا ہوا ہے. آپ کہیں میں محفل ختم نہیں ہوگی اس سے پہلے لے کر کے آ جاؤں گا. تو یاد رکھو کہ جنات کے اندر ناری اجزاء بہت ہیں, وہ آپ سے پیدا کیے گئے, ان کی طاقت بہت زیادہ ہے. صوفیہ فرماتے ہیں کہ جنات سے زیادہ طاقت ہے تو وہ فرشتوں میں ہے, فرشتوں کی طاقت جنات سے زیادہ ہے, کیونکہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے. وہاں تو کہا نا کہ محفل ختم نہیں ہوگی, ختم ہونے والی ہوگی, بس میں آپ کی خدمت میں تخت لے آؤں گا. اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ کتنی زیادہ طاقت ہے فرشتوں کی, ذرا اس کو ہم دیکھتے ہیں. حضور کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت جبریل سے پوچھا, اے جبریل یہ بتاؤ تمہاری رفتار کتنی تیز ہے, مجھے یہ بتاؤ. حضور پوچھ رہے ہیں یہ بتاؤ کہ تمہاری رفتار کتنی تیز ہے, کیا کبھی ایسا ہوا کہ تمہیں آسمان سے زمین پر بڑی تیزی بڑی سرعت کے ساتھ اترنا پڑا ہو؟ عرض کی جی میرے آقا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا ایسا ہوا اور چار مرتبہ ایسا ہوا, مجھے بڑی تیزی کے ساتھ سدرہ سے زمین پر آنا پڑا. حضور علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ وہ چار مواقع کون سے کہ تمہیں بڑی تیزی کے ساتھ آنا پڑا. عرض کی میرے آقا, جب سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا
تو انہیں آدھے کنویں میں لٹکا کر رسی چھوڑی. اس وقت میں سدرہ پر تھا. پھر یوسف آدھے کنویں سے نیچے تہ کی طرف چلے, مجھے حکم ہوا رب کا, اے جبریل فوراً زمین پر جاؤ, میرے یوسف کو اپنے پروں پر لے لو تاکہ انہیں کوئی چوٹ نہ آئے. کنویں سے ایک پتھر نکال کر میرے یوسف کو اس پر بٹھا دو. جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, جب سیدنا یوسف آگے کنویں سے تہ کی طرف چلے تو میں ادھر سدرہ سے زمین کی طرف چلا اور پیارے یوسف کے کنویں کی تہ تک پہنچنے سے پہلے میں کنویں میں پہنچ گیا. یوسف کو میں نے اپنے پروں پر اٹھا لیا, ایک صاف پتھر رکھ کر میں نے کنویں میں یوسف کو بٹھا دیا. دیکھو وہ جنات کی طاقت, یہ فرشتوں کی طاقت. ایک موقع حضور کریم علیہ السلام نے گویا فرمایا, دوسرا کب ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے حکم پر آگ میں ڈالا جانے لگا تو اس وقت بھی میں سدرہ پر تھا. میں سب بتاؤں گا آپ کو ایک ایک بار. میں سدرہ پر تھا, پھر جیسے ہی سیدنا ابراہیم کو آگ کی طرف پھینکا گیا مجھے حکم ہوا, اے جبریل میرے خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً میرے خلیل کے پاس پہنچو. ادھر ابراہیم منجنیق سے آگ کی طرف چلے اور میں ادھر سدرہ سے زمین کی طرف چلا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بڑی تیزی سے میں آیا, ابراہیم کو اپنے پروں پر بٹھایا اور پھر اگر آپ تفصیل میں جائیں تو ایک شاہی تخت, جنتی تخت لگا دیا گیا اور اس تخت پر میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا دیا. یہ فرشتے کی رفتار نور سے بنے, حضرت جبریل کی رفتار. حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ یار کہ تیسری بار کب ہوا, وہ واقعہ سناؤ. عرض کی کہ جب حضرت ابراہیم نے محض اللہ کی رضا کے لیے اپنے شہزادے حضرت ابراہیم کو لٹایا ذبح کرنے کے لیے, گردن پہ چھری رکھی اور وہ انہیں ذبح کرنا چاہتے تھے, یا رسول اللہ میں سدرہ پر تھا, چھری ادھر ہاتھ سے پکڑی ہوئی ابراہیم نے اور اسماعیل علیہ السلام کی گردن کی طرف چلی, میں سدرہ سے زمین کی طرف چلا. کتنا فرق لگتا ہے, کتنی دیر ہے مجھے بتاؤ, چھری اٹھائی گردن تک لائی ہوگی کتنا وقت لگا ہوگا, سیکنڈ بھی نہیں لگا ہوگا. چھری ادھر سے ادھر آئی, میں ادھر سدرہ سے چلا اور میں نے ابراہیم کے ہاتھ میں چھری کو الٹ دیا. ابراہیم کے ہاتھ میں نے چھری کو الٹ دیا اور سیدنا اسماعیل کے ننے گردن مبارکہ یا حلقے مبارکہ پر میں نے اپنا پر بچھا دیا اور حضرت اسماعیل کو میں نے ذبح ہونے سے بچا لیا. میں سدرہ پر تھا. حضور نے فرمایا چوتھی بار کب ہوا؟ تم نے کہا نا چار مواقع ایسے تھے. جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کی یا رسول اللہ, جنگ احد ہو رہی تھی, آپ کے دندان مقدسہ پر پتھر آ کر کے لگا, خون مبارکہ دہن مبارکہ سے, یہ دہن کہتے ہیں منہ کے اندر کا حصہ, دہن مبارکہ سے ہوتے ہوئے خون کا قطرہ زمین کی طرف چلا. میں سدرہ پر تھا, اللہ کا حکم ہو گیا, جبریل فوراً زمین پر پہنچو, میرے حبیب کے قطرہ خون کو زمین پر گرنے نہ دو. اے جبریل سن لو, اگر میرے محبوب کے خون کا قطرہ زمین پہ گر گیا, قسم ہے زمین پھر کوئی سبزہ نہیں اگا سکے گی. ادھر خون کا قطرہ ہوٹ سے ہوتے ہوئے زمین کی طرف چلا, ادھر میں سدرہ سے آگ کی طرف چلا اور میں نے اپنے ہاتھوں پر خون مبارکہ کو اٹھا لیا. اللہ اکبر, دیکھا آپ نے رفتار جبریل کی. ادھر وہ جنات کہتے لے آؤں گا, محفل ختم ہونے سے پہلے جنات آنکھ سے بنے, فرشتے نور سے بنے, حضرت جبریل گرفتار. اللہ اکبر, اس پہ تھوڑا سا میں سمجھاؤں. آپ اس کو سمجھے بہت اہم بات، زمین سے آسمان کتنا دور ہے، اس پر گفتگو کی اہل علم نے اور حضور کی بات بیان کی. حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے اور آسمان کے درمیان میں 500 سال کی مسافت ہے. 500 سال چاہیے پہلے آسمان تک پہنچنے کے لیے. کسی کی عمر ہی 500 سال نہیں ہوگی تو پہنچے گا کیسے پہلے آسمان تک پہنچنے کے. پھر 7ویں آسمان تک ہر 2 آسمانوں کے درمیان اتنی ہی مسافت ہے، اتنا ہی راستہ ہے. فرمایا 2 آسمان کے درمیان کی دوری 500 سال کی مسافت ہے. اور یہ بھی حضور نے فرمایا ہر 2 آسمان کے درمیان اتنی ہی دوری ہے کہ جتنی آسمان و زمین کے درمیان. زمین سے پہلا آسمان 500 سال کی مسافت کے برابر دور ہے، پھر پہلے آسمان سے دوسرا آسمان بھی 500 سال کی مسافت، اسی طرح 7ویں آسمان تک 500 سال تک کی مسافت ہے. 7ویں آسمان کے اوپر ہے سدرت المنتہا، اور سدرت المنتہا مقام جبریل ہے جہاں شب معراج حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا کیونکہ میرے پر جل جائیں گے، اگر میں اس سے آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے. کتنا فاصلہ ہے، 500 سال 500 سال 500 سال 500 سال، پھر جا کر کے سدرا. چلو آؤ ذرا سورج کو دیکھتے ہیں، یہ سورج کتنا دور ہے. سائنس کہتی ہے، اگر بات غلط ہو تو مجھے بتائیے گا تاکہ اصلاح ہو. سائنس کہتی ہے کہ سورج ہم سے 9,30,00,000 میل دور ہے. 9,30,00,000 میل دور ہے. 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سورج کی روشنی ہم تک 8 منٹ میں پہنچتی ہے. سورج اتنا دور ہے، 8 منٹ میں روشنی زمین تک پہنچتی ہے. فرماتے ہیں سدرت المنتہا کی دوری کا پھر اندازہ لگاؤ تو کئی 9,00,000,000 میل بھی کم پڑ جائیں گے، خربوں میل بن جائیں گے. 9,30,00,000 میل سے روشنی زمین پر 8 منٹ میں پہنچتی ہے، مگر سورج سے بھی 1,00,000,000 میل دور سدرت المنتہا سے جبریل امین کتنی دیر میں زمین پر پہنچے. فرماتے سنو، یہ بھی بتا دیتے ہیں حضرت جبریل امین کو پیدا کس لیے کیا گیا. سنو، سیدی عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جبریل امین کو صرف اور صرف بس سیدنا جبریل علیہ السلام انما خلق لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں جبریل امین کو صرف اور صرف پیارے مصطفیٰ کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا، صرف اور صرف حضور کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا. اللہ اکبر. حضرت جبریل اگر 1,00,000 سال اور بے نہایت عرصے تک بھی زندہ رہے پھر بھی وہ حضور کے علم و عرفان کا 1/4 حصہ بھی حاصل نہیں کر سکتے. خادم کی یہ شان ہے، تو مجھے بتاؤ تو صحیح نوجوانوں میرے آقا کی شان کیا ہوگی. خادم کی یہ شان ہے تو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا ہوگی. واپس آؤ کہ میں نے آپ سے کہا کہ جنات کی قوت سے فرشتوں کی قوت زیادہ نور سے بنے. اب صوفیہ کیا فرماتے، سنو یہ صوفیہ کی بات ہے. صوفیہ فرماتے ہیں روح ایک ایسی چیز ہے کہ روح میں فرشتوں سے زیادہ لطافت ہے، روح میں فرشتوں سے زیادہ لطافت ہے، اس لیے روح فرشتوں سے زیادہ قوی کام کر سکتی ہے. واپس آؤ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کی طرف. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ملکہ بلقیس کا تخت کون لائے گا؟ جن نے کہا میں لاؤں گا. کب لاؤ گے؟ نشست ختم نہیں ہوگی میں لے آؤں گا. فرمائے اس سے پہلے چاہیے. سلیمان علیہ السلام کے ایک صحابی کھڑے ہوئے، بعض نے کہا ان کا نام آصف تھا اور بعض نے کہا کہ ان کا نام آصف تھا، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. حضور میں لے کے آؤں گا، کب لے کے آئیں گے؟ اب دیکھیے روح کی طاقت، کب لے کے آئیں گے؟ قرآن نے کہا حضور پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے سامنے لا کے رکھ دوں گا. پلک جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے مجھے بتاؤ. یہ تو سیکنڈ بن سیکنڈ اور کبھی ایک ہاتھ کا حصہ بنانا پڑے گا. پلک جھپکنے سے پہلے لے کے آؤں گا. یہ نہیں پوچھ رہے آصف ابن برتیا ملک سبا ہے کدھر, ملکہ بلقیس کا محل کہاں, تخت کس کمرے میں رکھا ہوا ہے بتائیے آپ. نہیں پوچھا. اور واقعی اثر صرف کہاں نہیں, پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا. یہ کام وہی کر سکتا ہے کہ دنیا اس کے سامنے مثل ہتھیلی کے ہو. تو جب سلیمان علیہ السلام کے صحابی کا کیا مقام ہے, پیارے مصطفیٰ کے صحابہ کا کیا مقام ہوگا, پیارے مصطفیٰ کے خلفاء کا کیا مقام ہوگا, اور پیارے آمنہ کے لال کا مقام کیا ہوگا. ارے روح جب کمی ہو جاتی ہے تو بغداد میں میرے شیخ منبر پر بیٹھ کے کہتے ہیں نہ کوئی نہ ملا جتنا ہی جوان کہا تھا نبی نالا بہت ساری. میں اللہ کی کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسا آگ کی ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں. صوفیہ فرماتی ہے کہ یاد رکھو کہ روح میں فرشتوں سے زیادہ لطافت ہے, اس لیے روح فرشتوں سے زیادہ قوی کام کر سکتی ہے. مگر روح جسم کی کثافت میں, غلاظت میں, گندگی میں دب کر کچھ بھی نہیں کر پاتی. آپ کہیں شاہ صاحب جب روح اتنی قوی ہے, غوث آدم یہ کرتے رہے, غریب نواز یہ کرتے رہے, بابا فرید یہ کرتے رہے, ہمارے اندر بھی تو روح ہے, اور روح تو اللہ کا حکم ہے, ہمارے اندر بھی روح, تو پھر ہم سے ایسے کام کیوں نہیں ہوتے. فرما رہے ہیں روح جسم کی غلاظت میں دب کر کچھ بھی نہیں کر سکتی, کچھ نہیں کر سکتی. ہم نے دبا دیا نا روح کو جسم کی غلاظت میں, دبایا یا نہیں دبایا, آنکھوں کا زنا کر کے, ہاتھوں کا زنا کر کے, کانوں کا زنا کر کے, پاؤں کا زنا کر کے, شرمگاہ کا زنا کر کے, حرام کھا کے, سود کھا کے, شرابیں پی کے, گالیاں بکے, کیا ہم نے روح کو جسم کی حراست میں دبایا یا نہیں دبایا. فرماتے ہیں جب بسبب ریاضت اور مجاہدہ روح پر سے جسمانی کثافت چھٹتی ہے, یہ چھٹ سکتی ہے, مرشد کامل ہونا چاہیے, روح پھر کیسے ہو جائے. دیکھو ہماری روح تو جسم کی غلاظت میں دب کے گندی ہو گئی نا. غریب نواز مرشد کے سامنے مرید کیا, وہ تو پاک لوگ ہیں, میں سمجھا رہا ہوں آپ کو, مرید کیا, کمرہ دیا, اولاد و وظائف دیے, بلایا, ایک نظر مرشد نے دیکھا, سمجھاؤ سید حسن تم بیٹھے رہو. دیکھا مرشد نے, دیکھو جسم بھی لطیف, مرشد کا روح بھی لطیف. دیکھا سید حسن میری طرف دیکھو, غریب نواز مرشد کی آنکھوں, آنکھیں بند کرو, بند, نگاہ اٹھا کے اوپر دیکھو, کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ مرشد ساتوں آسمان کے اوپر دیکھ رہا, جتاؤ نگاہ زمین پہ ڈالو, کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ مرشد ساتوں زمین کے نیچے دیکھ رہا, بند کرو نگاہ, بند کی. مرشد نے پھر توجہ دی, کھولو اوپر دیکھو, کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ مرشد میں تو حجاب عظمت کے پردوں کے آگے تک دیکھ رہا. فرمایا ٹھیک ہے تمہارا کام ہو گیا. دیکھا آپ نے روح پاکیزہ, جسم پاکیزہ, پھر ہوا کیا؟ تو فرماتے ہیں روح جسم کی کثافت میں دب کر کچھ بھی نہیں کر سکتی. جب بسبب ریاضت اور مجاہدہ روح پر سے جسمانی کثافت چھٹی, آپ نمازیں پڑھیں, روزے رکھیں, اپنے آپ کو پاک کریں, گناہوں سے بچائیں, تہجد میں اٹھیں, نیک کام کریں, رمضان شریف آنے والا ہے, ہم سارے کے سارے لوگ کرتے ہیں. فرماتے ہیں ریاضت مجاہدے پر سے, مجاہدہ کر کے روح پر سے جسمانی کثافت گندگی چھٹی, وہ خدا تعالی کی طرف بالکلیہ متوجہ ہو گئی, تو اس پر خدا تعالی کے انوار ایسے چمکتے ہیں
جیسے آئینے میں آفتاب کی طرح آئینے پر نگاہ نہیں ٹھہرتی.
دیکھو سورج کو ہم دیکھ سکتے ہیں؟ بولو. سورج کے سامنے آئینہ رکھو, اس آئینے میں ہم دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. فرماتے ہیں آفتاب کی طرح آئینے پر بھی نگاہ نہیں ٹھہرتی. فرماتے پھر روح کا بھی یہی حال ہوتا ہے. خواجہ باقی باللہ کو جو نان بھائی روٹیاں دیتا تھا نا, ایک دن آ گیا کہا مرشد مجھے اپنی طرح بنا دے. فرمایا آ جاؤ کمرے خاص میں لے کر. توجہ کی, باہر نکلے گود میں اٹھائے ہوئے. لوگ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا باقی باللہ کون ہے اور نان بھائی کون ہے. لیکن ہاں پتہ کیسے چلا کہ نان بھائی مر چکا تھا, باقی باللہ زندہ تھے. وہ برداشت ہی نہیں کر سکا اس تجلی کو, اس انوار کو وہ برداشت ہی نہیں کر سکا. اللہ اکبر. فرماتے صوفیا آج کی صحبت میں لوہا سرخ ہو کر آگ کی طرح جلانے کے قابل ہو جاتا ہے. جیسے آگ جلاتی ہے لوہا بالکل سرخ ہو جائے نا. آپ اسٹیل مل میں جیسے ہم دیکھتے ہیں, ٹی وی پر ہم دیکھتے ہیں, وہ سارے دکھاتے تھے پہلے کس طرح سرخ ہوتا ہے. جو آگ کی تاثیر ہوئی اس کی تاثیر. پھول کی صحبت سے مٹی معطر ہو کر پھولوں کی طرح دماغ کو معطر کرنے لگ جاتی ہے. اسی طرح جب روح خدا سے ایسا تعلق پیدا کر لے جیسا کہ لوہا آگ سے, تو اس روح کی قوت کو کیا پوچھتے ہو. ایسی روح وہ کام کرتی ہے کہ جو مخلوق سے ہو نہ سکے. ایسی روح وہ کام کرتی ہے. اب کمال بات کہی سبحان اللہ, کہہ دینا کہ مسجد گونج اٹھے. فرماتے صوفیا جب معمولی روح کی یہ قوت ہے, میں اور تم عبادت کریں, ریاست کریں, نمازیں پڑھیں, گناہوں کو چھوڑ دیں, روح طاقتور ہو گئی, وہ کام کرے گی کہ مخلوق حیران ہو جائے گی. فرماتے جب معمولی روح کی یہ قوت ہے کہ وہ یہ کام کر سکے. فرماتے سوچو مسلمانوں کہ تمام روحیں جس روح سے بنی ہوئی ہو اس روح کو سب سے زیادہ خدا تعالیٰ سے تعلق ہو تو وہ روح آسمانوں پہ جائے واپس آئے. فرماتے اس روح کا مقابلہ کون کر سکتا ہے. اور وہ روح آنگنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کی روح ہے. فرماتے کون مقابلہ کر سکتا ہے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روح کا. اللہ اکبر. فرماتے تم کہتے ہو تھوڑے سے وقت میں گئے اور آئے, ہو نہیں سکتا. دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی, بستر بھی گرم, وضو کا پانی بھی چل رہا, حضور گئے اور آئے. اس کا جواب دیتے ہیں صوفیا, فرماتے سنو رات دن کا آنا, طلوع و غروب ہونا, یہ سب حرکت فلک سے ہے. اگر حرکت فلک موقوف ہو جائے تو وہ وقت جو موجود ہے وہی رہے گا. فرماتے ممکن ہے, اللہ نے محبوب کو بلایا سب چیزوں کو روک دیا, ممکن ہے حکم فرمایا ہو. فرماتے تم دیکھتے نہیں, معزز مہمان کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے دنیا میں بھی یہ قاعدہ ہے کہ جب بادشاہ کی سواری نکلتی ہے تو سڑکوں پر دوسروں کا چلنا بند کر دیا جاتا ہے. اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے اگر آسمان چاند سورج سب کی حرکت کو اس رات کچھ دیر کے لیے بند کر دیا ہو اور پیارے مصطفیٰ تشریف لے گئے ہو, واپس تشریف لائے ہو, فرماتے ہیں تو اس میں حیرت کی بات کون سی ہے. اللہ نے محبوب کے لیے ایسا کیا, ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا. اللہ اکبر. فرماتے ہیں صوفی کرام کہ حضور کی سیر میں چاہے کتنا وقت صرف ہوا ہو مگر دنیا والوں کے اعتبار سے سارا قصہ ایک ہی رات میں ہوا. اللہ نے سب کو روک دیا, میرا محبوب آنے والا ہے, سب ٹھہر جاؤ. محبوب واپس ہوئے, ہر چیز حرکت کرنا شروع کر دی. اللہ اکبر. اس کے بعد صوفی کرام فرماتے ہیں کہ تم اعتراض کرتے ہو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر, تھوڑی دیر میں گئے اور واپس آئے.
یہ تو ناممکن ہے. سنو تیسری یا چوتھی بات ہے, فرماتے ہیں انسانی خیال کی یہ طاقت ہے کہ وہ تھوڑی سی دیر میں بہت دور پہنچ جاتا ہے. تصور کرو مکے کا, خیال مکے پہنچ گئے یا نہیں. تصور کرو مدینہ شریف کا, سوچو باب السلام پہ موجود ہے, سوچو سنہری جانیوں کے سامنے موجود ہے, سوچو قدمہ نفاق میں موجود ہے, سوچو حجر اسود پہ موجود ہے, زمزم پی رہے ہیں. پہنچ گیا خیال یا نہیں پہنچا؟ فرماتے ہیں خیال کی حرکت بہت تیز ہوتی ہے. کیوں؟ اس کا جواب دیتے ہیں. فرماتے اس لیے کہ خیال روح کی ایک قوت ہے, روح کی ایک طاقت ہے, اور روح نہایت لطیف چیز ہے, اس کی سیر کو کوئی نہیں روک سکتا. تو رسول اللہ کا جس میں مبارک ہمارے خیال سے بھی بات ہے, جب تمہارا خیال مکے پہنچ جائے واپس آ جائے, مدینے پہنچ جائے واپس آ جائے, تو فرماتے حضور کریم علیہ السلام کا جسم مبارک ہمارے خیال سے بھی پاکیزہ ہے. تو تھوڑی سی دیر میں مصطفیٰ جسم ناز کے ساتھ آسمانوں پہ جائیں اور واپس آ جائیں, تو اس میں تعجب کی بات کون سی ہے؟ اللہ اکبر, کمال کیا. فرماتے تھوڑی دیر میں آنا اور جانا, اس میں اعتراض کرتے ہو؟ فرماتے سفر ہوتے رہے. ایک دور تھا بیل گاڑی پہ سفر, گدا گاڑی پہ سفر, گھوڑا گاڑی پہ سفر, اونٹ گاڑی پہ سفر, بدلتا رہا. ٹرین آ گئی, ہوائی جہاز آ گئے, اسپیڈ بڑھتی چلی گئی. دیکھو مکے شریف سے مدینے جانا ہوتا, اگر تیز رفتار کار بھی دوڑاؤ گے 4.5-5 گھنٹے. اب میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں ٹرین بنا دی گئی, 1.5 گھنٹے میں مکے سے مدینے شریف پہنچا دی. صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب مخلوق ایسا کر سکتی ہے کہ جدید آلات بنا دے, وہ وقت 10-20 گھنٹوں میں طے ہوتا ہو وہ 5 گھنٹوں میں ہونے لگ جائے, تو فرماتے ہیں کیا خالق کائنات ایسا نہیں کر سکتا؟ فرماتے ہیں خالق کائنات کیا ایسا نہیں کر سکتا؟ اس نے براق بنائی اپنے محبوب کے لیے بھیجی. حضور فرماتے ہیں اس کی رفتار ایسی تھی جہاں نگاہ جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا. حضور کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے براق کو بھیجا اور فرماتے ہیں تم لفظ براق پہ غور کرو, یہ برق سے بنا ہے. برق کے معنی بجلی کے ہے, بجلی بھی خدا کی مخلوق ہے, براق بھی خدا کی مخلوق. اگر براق میں تیزی رہے تو فرماتے ہیں کہ اس میں تعجب کی بات کون سی ہے, بجلی کی رفتار کتنی ہے. اس پر میں نے ایک جگہ پڑھا, کہیں غلطی ہو تو اصلاح کرنا, کہتے ہیں کہ بجلی کی رفتار 3,00,000 کلومیٹر فی سیکنڈ ہے. صوفیہ فرماتے پھر براق کی رفتار تو اس سے تیز ہوگی, براق کی رفتار تو پھر اس سے تیز ہوگی. اس کے بعد فرماتے سنو تم اعتراض کرتے ہو معراج مصطفیٰ پر؟ فرماتے ہمارے جسم میں ایک چیز ایسی ہے جو آسمان پر جا کر واپس آتی ہے, اور وہ چیز ہماری نگاہ ہے. نگاہ اٹھائی آسمان پر واپس آ گئی. فرماتے ہیں حضور تو نگاہ سے زیادہ لطیف ہے, حضور تو نگاہ سے زیادہ لطیف ہے. اگر حضور آسمان پر جا کر کے واپس آ جائے تو اس میں تعجب کی بات کون سی ہے؟ اللہ اکبر. اس کے بعد صوفی کرام اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں, راستے میں قرائے ناری آتا ہے, یہ فلسفی لوگ, آنکھ کا بہت بڑا حصہ آتا ہے, اس میں سے حضور کیسے گزرے ہوں گے, اس نے جلایا کیوں نہیں؟ ماشاء اللہ, اعتراضات کرنے والوں کو شرم نہ آئی؟ پیارے مصطفیٰ کی ذات پہ اعتراض کہ آنکھ نے جلایا کیوں نہیں حضور کو, حضور اس میں سے گزرے اور حضور اس میں سے واپس آئے. صوفیہ فرماتے بے وقوف ہو تم لوگ, فرماتے تم کیا سمجھتے ہو آپ کی صرف ایک خوبی ہے جلانا؟ فرماتے آپ کی دو خوبیاں ہیں, ایک جلانا اور ایک روشن کرنا. ہو سکتا ہے کہ جلانے والی طاقت اللہ نے ختم کر دی ہو, جیسا نمرود نے جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آنکھ جلائی
تو چلانے کی طاقت ختم کر دی. اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں پھول جھڑی, دوسرے آتش بازی کا سامان, یہ بھی آنکھ ہے نا لیکن روشنی ہے, جلا نہیں سکتی پھول جھڑی, کسی چیز کو جلائے گی نہیں, صرف روشنی کے لیے ہے. فرماتے اسی طرح بلٹ پروف جیکٹس, اور جیکٹس الگ الگ قسم کی میں نے امریکہ میں دیکھی ہے, الگ الگ قسم. 9mm کی پسٹل کون سی جیکٹ روکے گی, کلشن کوف کی گولی کون سی جیکٹ روکے گی, پھر اس کے پرائز ہیں, پھر باقاعدہ وہ شیڈ ہے, اس سے بڑی شیڈ, اس سے چھوٹی شیڈ, وہ اس میں آ کر کے لگتی ہے جیکٹ میں, اور اس پہ وہ گولی مارتے ہیں, اس میں سوراخ ہوتا ہے, تو یہ 9mm کے لیے استعمال ہوگی وہ بتاتے ہیں, اور یہ کلشن کوف کے لیے استعمال ہوگی. تو وہ گولی کی رفتار کو آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک قسم کی آگ ہے, لیکن اس کو روکتی ہے. میں نے کوئٹہ میں یہ کمانڈو جیکٹس جو کمانڈوز پہنتے ہیں, آپ جانتے ہیں اس کی خوبی کیا ہے, اس کمانڈو جیکٹس کو, اس لباس کو آگ میں ڈال دے نہیں جلے گا, یہ آگ جو ہے وہ اس چیز کو جلا نہیں سکتی. تو فرماتے ہیں جب مخلوق ایسا کر سکتی ہے کہ آگ سے جلانے کی صرف نکال دے, تو کیا خالق کائنات ایسا نہیں کر سکتا؟ فرماتے جب مخلوق ایسا کر سکتی ہے تو کیا خالق کائنات ایسا نہیں کر سکتا؟ پھر صوفیہ فرماتے ہیں, فرماتے ہیں بعض چیزوں میں سے جلنے کی طاقت اور اثر چلا جاتا ہے. جیسے صوفیہ نے ایک کیڑے کا نام لیا سمدل یا سمندل, ایک کیڑا ہے, یہ آگ میں پیدا ہوتا ہے, جلتا نہیں ہے, آگ میں پیدا ہو, اللہ کی طاقت دیکھو, قوت دیکھو, قدرت دیکھو, آگ میں پیدا ہوا جلے گا نہیں, مرے گا نہیں, جیسے ہی آگ سے نکالو گے فوراً مر جائے, ہم کو آگ میں ڈالو گے ہم مر جائیں, اس کو نکالو گے وہ مر جائے. اسی طرح صوفیہ فرماتے ہیں, یہ جو اعتراض کرنے والے سب کا جواب دے رہے ہیں, فرماتے ہیں پیٹرو میکس وہ جالی دار سوتی کپڑا کہ جس کو مینٹل کہتے ہیں, جو معراج پہ اعتراضات کرنے میں, یہ ہے مینٹل, اور میں بات کر رہا ہوں مینٹل کی, دونوں میں اسپیلنگ میں فرق ہے, ایم اے این ٹی ایل ای مینٹل, ایم اے این ٹی ای ایل مینٹل, دونوں میں فرق ہے اسپیلنگ کا. تو صوفیہ فرماتے ہیں پیٹرو میکس کی تیز آگ, دیکھتے ہیں لائٹ جاتی ہے گیس بتی جلتی ہے, بیچ میں ہم وہ لگاتے ہیں پیٹرو میکس, اس کو آپ جلاتے ہیں یا نہیں, وہ کیوں نہیں جل رہا, جل کے روشنی دے رہا ہے ختم نہیں ہو رہا, ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ روشنی کو قائم رکھتا ہے, روشنی کو تیزی دیتا ہے, روشنی کو صاف رکھتا ہے. تمہارے پیٹرو میکس میں, تمہاری بلٹ پروف جیکٹ میں, تمہارے کمانڈوز کے لباس میں یہ طاقت ہے کہ وہ آگ کو روک دے, مصطفیٰ کے مدینے میں طاقت ہے قرآن داری کو گلزار بنا دے. فرماتے جس چیز کی نسبت آمنہ کے لال سے ہو جائے ارے وہ چیز بھی نہیں جلتی, جس چیز کی نسبت ہو جائے. حضرت انس نے رضی اللہ تعالیٰ حضور کی دعوت کی, روایت کے الفاظ ہیں, دسترخوان بچھایا, میلہ تھا, صحابہ کرام میلے حیرت, حضور آئے اور دسترخوان میلا بچھا دیا, حضرت انس سمجھ گئے, بچھا ہوا دسترخوان اٹھا لیا, تندور جل رہا تھا اس میں پھینک دیا, صحابہ کرام حیران, تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ ڈال کے نکالا, آگ نے محل تو سب جلا دیا دسترخوان نہیں جلا. صحابہ کرام پوچھنے لگے حضور کے جانے کے بعد انس دسترخوان کیوں نہیں جلا, کہا ایک مرتبہ حضور نے اسے اپنے مبارک ہاتھ پہنچ لیے تھے دسترخوان نہیں جلا. حضرت عائشہ صدیقہ روٹیاں ڈال رہی ہیں گھر میں تندور میں, حضور تشریف لے آئے, عائشہ ایک روٹی میں بھی ڈال دوں؟ جی حضور ڈالیے, مبارک ہاتھوں میں لی, مبارک ہاتھ سے تندور میں لگائی. حضرت عائشہ صدیقہ فرمایا جتنی روٹی میں نے ڈالی سب پک گئی, جو روٹی پیارے مصطفیٰ نے لگائی وہ گیلی کی گیلی رہی. ارے جن چیزوں کی نسبت پیارے مصطفیٰ سے ہو جائے انہیں آگ نہیں جلا رہے, تو وجود مصطفیٰ کو آگ جلا سکتی ہے؟ جس میں مصطفیٰ کو کیا آگ جلا سکتی ہے؟ فرماتے نہیں جلا سکتی. اس کے بعد کہتے ہیں ہائے ہائے, صوفیہ کی الفاظ, ارے ہائے تجھے شرم نہیں آتی معراج پہ اعتراضات کرنے والوں, تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم شوق آواز کو دیکھتے ہو,
کہ وہ آگ کے اندر گھس جاتا ہے، آگ اپنے اوپر ڈال دیتا ہے مگر خود نہیں جلتا، اس کا کپڑا بھی نہیں جلتا۔
فرماتے تم نے تو ہمارے نبی کی قدر کی نہیں، تم تو نبی کو اس سے بھی بعض اللہ معمولی سمجھنے لگ گئے کہ نبی کا جسم جل جائے۔ فرماتے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، میں نے کہا نا گفتگو اتنی ہے، بہت گفتگو ہے، میں چلتا رہوں گا گفتگو کی طرف خدا کی قسم، اور یہ گفتگو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہیں، شاہ صاحب کہتے ہیں سار کہ گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہوں، کر سکتا ہوں، گفتگو ختم ہونے والی نہیں ہے، لیکن جو چیزہ سیدھا بات ہے اس کے جواب دوں۔ صوفیہ فرماتے ہیں آگ میں کوئی چیز جب جلتی ہے، جب تھوڑی دیر کے لیے رکے، جلدی سے گزر جائے نہیں جلتی، گھر پہ جاؤ موم بتی جلاؤ، انگلی کو اس پہ رکھو جل جائے، تیزی سے نکالو نہیں جلے گی، اگر ہاتھ جلدی سے ادھر ادھر کریں نہیں جلے گی۔ فرماتے حضور اس تیزی سے تشریف لے گئے ہو، حضور تیزی سے تشریف لے گئے، کہ حضور فرماتے ہیں جہاں نگاہ جاتی تھی وہاں قدم، حضور تشریف لے گئے، تو کرے ناری حضور کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ فرماتے اب یہ اعتراض کرتے ہو، صاحب بیچ میں خلا ہے، اس میں ہوا نہیں ہے، انسان اس میں زندہ نہیں رہ سکتا، مر جائے گا، حضور کیسے گزر گئے؟ جواب دیتے ہیں، فرماتے سنو اس کا جواب یہ ہے کہ بہت دیر کے لیے بغیر تنفس کے نہیں رہ سکتے، تھوڑی دیر کے لیے سانس کی ضرورت نہیں، حضور بہت تیزی سے اس خلا سے نکل گئے، تھوڑی دیر ہو سکتا ہے حضور نے سانس نہ لی ہو، حضور نکل گئے۔ اسی طرح فرماتے ہیں بچہ، بلکہ فرماتے اعتراضات کے ہمارے تم سب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، کئی مہینوں بچہ، یاد رکھو یہ بات، کئی مہینوں بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ رہتا ہے سانس نہیں لیتا، کئی مہینے بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ رہتا ہے سانس نہیں لیتا۔ فرماتے صوفیہ اگر خدا نے حضور کو ایک رات ہوا کے کرے سے اوپر لے جا کر بلا سانس کے زندہ رکھا ہو اور حضور زندہ رہے تو فرماتے کون سا مشکل کام ہے، کون سا بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ رہتا ہے بغیر سانس کے، حضور زندہ رہے تو کون سا مشکل کام ہے۔ ایک اور بات کرتے ہیں، فرماتے تم نے دیکھا نہیں بعض مشتاق سمندر کی تہ سے موتی نکالنے کے لیے کئی کئی گھنٹے غوطے لگاتے ہیں، وہ پانی میں سانس نہیں لیتے، یہ خواص، یہ غواص، یہ غوطہ خور کیسے زندہ رہتے ہیں؟ اب بڑی کمال بات کر دی، سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہہ دینا۔ فرماتے صوفیہ جب غوطہ خور صدف یعنی موتی کی تلاش میں چند گھنٹے سانس نہ لے زندہ رہے تو رسول اللہ اگر گھوڑے معرفت کی تلاش میں تھوڑی دیر کے لیے سانس نہ لے زندہ رہے تو کون سا محال ہے، کون سا محال ہے؟ اللہ 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 بابا سے بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرے صلی اللہ علی نبی جلومی کے والے صلی اللہ علیہ وسلم صلاتم و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کرتا، صوفیہ کرام نے گفتگو کی لی نوریہ من آیاتی، ہم نے محبوب کو سیر اس لیے کرائی رب فرماتا ہے تاکہ ہم دکھائیں محبوب کو اپنی نشانیاں۔ فرماتے ہیں صوفیہ، سنو صوفیہ کی باتیں، یہ صوفیہ کی باتیں ہر کسی کے پلے نہیں پڑتی۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، میں قصور میں تقریر کر رہا تھا، 80-100 کے قریب بزرگ علماء اسٹیج پہ موجود تھے، وہ سارے کے سارے تقریباً صوفی تھے۔ جب میں نے صوفیوں کی باتیں شروع کی خدا کی قسم تھارے مار مار کے رونے لگ گئے، وہ باتیں ان کی سمجھ میں آ رہی تھی نا. تو سمجھانا یہ بہت مشکل کام ہے, اس لیے کہتا ہوں علماء کے قریب آؤ, اس کو سمجھو, اس کو سیکھو, بہت اہمیت کی باتیں ہیں. صوفیہ فرماتے ہیں 27 رجب پیر کی شب, فرماتے بڑی عجب شب تھی, حضرت جبریل پہ احکام نازل ہونے لگ گئے, اے جبریل آج کی رات عبادت کی رات نہیں ہے, فرشان قدرت کو حکم دو نور کا فرش زمین اور آسمان میں بچھا دے, عرش کو اے جبریل لباس قدس پہنا دو, رضوان سے کہو جنت کو آراستہ و پیراستہ کرے, آئینہ بندی کرے اور چمن آراستہ کرے, حوروں سے کہو بناؤ سنگار کر کے جواہرات کے طبق نثار کرنے کے لیے لے کھڑی ہو جائے, مالک سے بولو یعنی دوزخ کا دروغہ ہے, دوزخ کے دروازے پہ قفل لگا دو, جبریل تمام قبروں پر سے عذاب کو اٹھا لو, اے آسمانوں تم فخر و ناز کا پھریرا ہواؤں میں اڑاؤ, رحمت کے دروازوں کھول دیے جائیں, جبریل دنیا سے مصیبتیں اور بلاؤں کو اٹھا لو, حضرت آدم نوح ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تمام پیغمبروں سے کہہ دو تیار ہو جائیں استقبال کے لیے, آگے بڑھے استقبال کے لیے. صوفیہ فرماتے جبریل لفظ اٹھے گھٹنے ٹیک کی عرض کی, راگی کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ فرمائے نہیں جبریل, مولا آج کیا کوئی اہم بات ہے؟ فرمایا ہاں آج محبوب کو بلایا ہے, آج محبوب کو بلانے کا ارادہ ہے, محبوب سے بات کریں گے. جبریل وہ دیکھو مکے میں حتیم کے پاس ہمارا محبوب لیٹا ہوا ہے, اس کو جگاؤ, محبوب کے پاس جاؤ, محبوب کو جگاؤ, عرش پر لے آؤ. دیکھو جبریل خبردار ان کو نہایت آستگی سے جلانا, اگر وہ پوچھے کس مقام تک جانا ہوگا تو کہہ دینا کہ اللہ نے فرمایا ہے جہاں تک کسی مخلوق کا وہم و گمان نہیں گیا محبوب وہاں تک لے جانے آئے. اے جبریل اپنے محبوب کو میں نے 27 کی اندھیری رات میں بلایا ہے, اندھیری رات ہے, کٹا ٹوپ اندھیرا ہے, 27 کی رات بلایا ہے, کیوں؟ دنیا کی جان کی چمک تم سب نے دیکھی, حوروں نے دیکھی, فرشتوں نے دیکھی, انبیاء و مرسلین نے دیکھی, آج میرے جان کی چمک بھی دنیا دیکھے گی, تم بھی دیکھو گے, فرشتے بھی دیکھیں گے, حوریں بھی دیکھیں گی, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم منور ہو جائے گی. اللہ اگر حکم پاتے ہی جبریل براق لینے چلے, ایک سے ایک اعلی براق, ہر ایک حسین و جمیل موجود ہے, ایک براق مغموم یعنی غم میں ایک کونے میں تھا. جبریل علیہ السلام انتخاب کے لیے کس کو لے کے جائیں, میں بے حیرت ہے, اللہ کا حکم ہو گیا جبریل اس مغموم کو لے لو کیونکہ ہمیں عاجزی پسند ہے. جبریل علیہ السلام وہ براق اور فرشتوں کی جماعت 70,000 ادھر 70,000 ادھر, فرشتوں کی جماعت لے کے جبریل امین مکہ معظمہ کی طرف رواں دبا ہے. حضور کریم علیہ السلام نے عشاء سے فارغ ہو گئے, حضور سو رہے ہیں, جبریل علیہ السلام آ کے کھڑے ہیں. صوفیہ فرماتے مجال نہیں ہے پیارے مصطفیٰ کو جگا سکے, مجال نہیں ہے. ادب سے اپنے رخسار حضور کے قدموں سے ملتے ہیں جبریل امین, اور دل میں کہتے ہیں جبریل آج یہ راز کھلا کہ میرا
وجود کیوں ہے، یہ نور کس لیے بنایا گیا؟
فرماتے اس لیے کہ مجھے محبوب کو بیدار کرنا تھا، اس لیے بنایا گیا. حضور بیدار ہو کے پوچھتے ہیں جبریل کیا بات ہے؟ جبریل عرض کرتے حضور اللہ نے یاد فرمایا ہے. سلام کے بعد فرماتا ہے میرے پیارے آج وہ عزت اور وہ مقام اور وہ مرتبہ آپ کے لیے ہے کہ جو آپ ہی کا حصہ ہے. جبریل نے عرض کی حضور چلیے یہ رات آپ ہی کی رات ہے، یہ دولت آپ ہی کی دولت ہے. بول کیا شب ہے یہ اے محبوب رب، بول کیا شب ہے یہ اے محبوب رب، حشر تک پھر آئے گی ایسی نشب. اب جلوس میں آپ کی ایسا سوال، یہ فرشتے آئے ہیں 70,000، ہے مزین نور سے ساتوں فلک، ہے مزین نور سے ساتوں فلک، ہے تمام آراستہ حور و ملک، فرشتے اور حورے سب آراستہ ہیں. لے چلو تشریف ہے نور خدا، پیشوائی کو کھڑے ہیں انبیاء. لے چلو تشریف ہے نور خدا، پیشوائی کو کھڑے ہیں انبیاء. ساتوں جنت آج ہے آراستہ، بجھ گئی ہے نارے تو سب چا بجا، نہر جنت کی ہے جاری اب تمام، اہل دوزخ پر ہے آج آتش حرام. حکم ہے خورشید پر یہ یا نبی، طول سب راتوں سے ہوئی رات آج کی، یا نبی یہ ذکر بحر و بر میں ہے، آج مہمانی خدا کے گھر میں ہے. حضور کا سفر شروع ہوتا ہے، جبریل نے سینہ مبارکہ کو چاک کرا، دل مبارکہ کو 3 بار زمزم سے دھو کر نور معرفت لاکھوں قسم کی انوار سے جو حضور رب العزت کی سرکار سے حضور کے لیے تحفے میں لائے تھے، بھر کر قلب مبارک کو آفتاب سے زیادہ چمکنے والا بنا دیا. پھر ایسے دل کو سینہ مبارکہ میں رکھ کر درست فرما دیا، جس طرح حضور کا دل معراج میں جانے کے لیے 3 مرتبہ آب زمزم سے دھویا گیا، اسی طرح امت کی معراج نماز ہے. صوفیہ فرماتے نماز کے وقت بھی 3-3 مرتبہ آزائے وضو کا دھونا فرض ہو گیا، مستحب ہو گیا، سنت ہے یہ کہ 3 مرتبہ آپ اس کو دھوئے. حضور نے غسل کا ارادہ فرمایا، لطافت اور نزاکت ہے میرے آقا کی، پاک ہے میرے آقا، غسل کا ارادہ فرمایا. حکم ہوا جبریل ہمارے نبی کو حوض کوثر کے پانی سے غسل دو. ایسے میں رضوان کوثر کا پانی لیے ہوئے حاضر خدمت ہو گئے. حضور نے اس کوثر کے پانی سے غسل کیا، پھر جنتی لباس زیب تن فرمایا، نورانی امامہ سر ناز پر باندھا جس میں بجائے گل گل بوٹوں کے لکھا ہوا تھا جگہ جگہ محمد الرسول اللہ، محمد خلیل اللہ، محمد نبی اللہ، محمد حبیب اللہ. اب حضور نے چادر مبارکہ اوڑھی، اب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر شروع ہوتا ہے. اللہ اکبر، حضور کے اس مبارک غسل کی طرف میرے اعلی حضرت علیہ رحمہ نے بھی اشارہ فرمایا، فرماتے ہیں وہی تو اب تک جھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. فرماتے ہیں وہی حسن و جمال اب تک بلکہ قیامت تک جھلکتا رہے گا، ٹپکتا رہے گا. میرے آقا کے نہانے سے جو دورانی پانی گرا تھا ستاروں نے اپنے اپنے دامن کے کٹورے پیالوں میں بھر لیا تھا. ایک صاحب نے خوب بات کہی، اسی پہ گفتگو ختم کرتا ہوں، اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھو، محفل یادگار رہے. تزمین لکھتے ہیں اسی شعر پر میرے اعلی حضرت کی، کہتے ہیں وہ بحر فیض آج تک رہا ہے، اسی سے عالم چمک رہا ہے. وہ بحر فیض آج تک رہا ہے، اسی سے عالم چمک رہا ہے، اسی سے گلشن مہک رہا ہے، اسی کا پوتی چمک رہا ہے. فلک جو ایسا چمک رہا ہے اسی چمک سے جھلک رہا ہے.
فرج جو ایسا چمک رہا ہے، فرج جو ایسا دمک رہا ہے، اسی چمک سے جھلک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں میں بھر دیے تھے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اہم بات سماعت فرما لے، دیکھو انسان ہوں، کیا پتا کوئی بات نہیں سمجھا سکا، کچھ کہنا چاہتا تھا کچھ نکل گیا ہو۔ میں نے آپ سے کہا کہ بہت نازک موضوع ہے، حساس ہے، میں تجدید ایمان کے طور پہ کہتا ہوں، آپ سب بھی کہہ دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔